رمضان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے.
اعوذ باللہ السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد اجل فرجه. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، سورہ مبارکہ روم کی اجمالی تفسیر اور معارف کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. کل ہم نے سورہ مبارکہ روم کی 41 نمبر آیت کے فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا. کس وجہ سے؟ بما کسبت ایدی الناس، اس چیز کی وجہ سے جو لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے، جو اپنے ہاتھوں سے انجام دیا. یقیناً فساد کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ پروردگار کی جو مراد ہے وہ کیا ہے، ان کے اعمال سو، گناہ، اپنے ہاتھوں سے انجام دیے ہوئے اعمال کا نتیجہ کیا ہے کہ زمین اور خشکی میں اور تری میں، یعنی پوری زمین میں فساد ظاہر ہو گیا. یہ جو ظاہر ہونا ہے فساد کا، یہ کیوں ہے؟ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، جو عمل انہوں نے انجام دیا ہے ان میں سے بعض کا جو نتیجہ ہے اس کا ذائقہ چکھانے کے لیے ہے. اور اس کی بھی وجہ کیا ہے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ شاید یہ پروردگار کی طرف رجوع کر سکیں. لہذا میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ انسان اپنے اعمال سو کا نتیجہ جب دنیا میں دیکھتا ہے بعض اوقات، تو اسے اس بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ جب دنیا میں میں اس عذاب کی کیفیت کے، جو مختصر بھی ہے اور محدود بھی ہے، اس کیفیت کو، جو ضعیف کیفیت ہے، میں اس کو تحمل اور برداشت نہیں کر سکتا، تو اب قیامت کے دن جہاں پر عذاب کی کیفیت طولانی بھی ہوگی، عذاب کی کیفیت لامحدود قسم کی بھی ہوگی اور شدید تر ہوگی، تو میں اسے کیسے تحمل کر سکتا ہوں؟ یہ تقریباً اسی نوعیت کے، اب غور کیجیے گا، انسان اس کی تشریح کو اگر تلاش کرنا چاہے اسی قرآن کی آیت کی، تو شاید ایک بہترین شرح جو ہے اس کی وہ دعائے کمیل میں حضرت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. اللہ وہاں پر حضرت امیر نے مثلاً دعائے کمیل کے اندر اس طرح کے جملے ارشاد فرمائے ہیں کہ پروردگار یہ دنیا کی جو کہ مثلاً عذاب کی کیفیتیں ہیں، دنیا کا جو سختی ہے اس کی مدت مختصر سی ہے، اس کی کیفیت ضعیف سی ہے، لیکن جو قیامت میں تو نے عذاب کو رکھا ہوا ہے اس کا وقت بھی بہت طولانی، مدت بھی بہت طولانی، اس کا اثر بھی بہت زیادہ شدید۔ تو جو انسان دنیا کی مصیبتوں کو برداشت اور تحمل نہیں کر سکتا وہ قیامت کے دن کیسے کرے گا۔ خود ہم سب کے لیے بھی اس کے اندر یہ ایک طرح کی تنبیہ ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ جو کچھ بھی دنیا میں اس وقت فرض کریں کہ ہم کسی بھی نوعیت کی سختی دیکھ رہے ہیں وہ بالآخر ہمارے اپنے ہی ہاتھوں کا انجام دیا ہوا عمل سو ہے جس کا نتیجہ ہماری طرف پلٹ رہا ہے۔ لہذا ایک پورا کانسیپٹ ہے مکافات عمل کا بھی، لیکن یہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد کیا۔ بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ مکافات عمل میں جو کچھ بھی آپ انجام دیں گے اس کا تمام اثر دنیا میں آئے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا، بعض اعمال ایسے ہیں چاہے وہ برے اعمال میں سے ہوں چاہے اچھے اعمال میں سے، کہ جن کے حقیقی اثر کو مٹیریلسٹک دنیا، مادی دنیا ان کے اثر کو اصلاً ظاہر کرنے کی کیپیسٹی اپنے اندر نہیں رکھتی۔ ثانیاً خدا بند کریم کی رحمتوں میں سے ایک رحمت کیا ہے کہ وہ ہمارے تمام اعمال کا حساب کتاب دنیا میں نہیں کرتا، بلکہ موقع دیتا ہے، ہمیں فرصت دیتا ہے، توبہ کی فرصت بھی اسی دنیا میں دیتا ہے، حتیٰ انسان موت کے منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ کل ایک برادر نے برزخ کا بھی ذکر کیا تھا، چونکہ قرار یہ ہے کہ دنیا ختم ہوگی تو قیامت شروع ہوگی، لہذا اس دنیا عالم مادہ اور اس دنیا عالم ملکوت کے درمیان کی جو کیفیت ہے اسے عالم برزخ کہتے ہیں، کہ جو انسان قبر میں بظاہر مر جاتا ہے، دفن ہو جاتا ہے، لیکن عالم برزخ میں ورود پیدا کرتا ہے، اس کی اپنی جنت ہے، اس کی اپنی جہنم ہے۔ اور اس کی جنت اور جہنم کا بھی فلسفہ یہ ہے کہ مثلاً اگر کوئی شخص مؤمن ہے تو برزخ کے عذاب کے ذریعے سے پروردگار اس کو قیامت کے عذاب سے نجات دیتا ہے۔ اسی طرح سے کوئی کافر ایسا ہے، کوئی مشرق ایسا ہے کہ جس نے کوئی نیک اعمال انجام دیے تو قیامت میں اس کی جزا کا حساب کتاب پروردگار برزخ میں نمٹا دیتا ہے۔ لہذا جب قیامت برپا ہوگی انشاءاللہ سورہ مبارکہ واقعہ کی اگر خدا نے توفیق دی اور اگلے سال آپ کی خدمت میں تفسیر بیان کرنے کی توفیق حاصل ہوئی تو وہاں تفصیل سرچ کروں گا۔ خود ایک اپنی جگہ موضوع ہے، قرآن کا جدا گانا، الگ سے بھی اس پر بحث ہو سکتی ہے کہ جو قیامت کے اسماء قرآن میں بیان ہوئے ہیں، یہ جو اسامی ہے قرآن کی، ہر اسم جو ہے وہ قیامت کا، وہ ایک خاص جہت رکھتا ہے، اس کے خاص معنی ہیں، اور ان سے پروردگار کی ایک خاص یعنی مقصد ہے کہ ہم قیامت کو ان چیزوں کے ذریعے سے پہچانیں، اچھی معرفت حاصل کر سکیں۔ جتنی ہماری قیامت کے عنوان سے معرفت مضبوط ہوگی اتنی ہم اپنے اعمال کے اندر انسان کے خود بخود جو کیفیت ہے تزکیے کی اور اعمال کو پاک اور صاف رکھنے کی وہ آٹومیٹیکلی شدید ہو جاتی ہے۔ یعنی گناہ کی طرف انسان کے تمایل، گناہ کی طرف انسان کی جرأت کی ایک وجہ اس کا قیامت کے اوپر جو ہے وہ ایمان ضعیف ہونا ہے۔ بس جس قدر ایمان قوی ہوتا چلا جائے گا اتنا خود انسان اپنے اعمال میں متذکر ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی محتاط ہوتا چلا جاتا ہے۔ لہذا اب قرآن ہمیں ارشاد فرما رہا ہے کہ جاؤ زمین پر سیر کرو، اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ سیر کا ہمیشہ ہمارا ہدف کیا ہونا چاہیے، انظرو، نظر کرنا، دیکھنا، تنبیہ حاصل کرنا، اپنے لیے بیداری کا سبب، آبزرویشن۔ اگر آپ سیر کے دوران کسی بھی نوعیت کی آبزرویشن کر رہے ہیں اور وہ آبزرویشن کا نتیجہ آپ کو خدا تک اور خدا کی یاد تک لے کر جا رہا ہے، تمام تفریح کے ساتھ آپ کی جو وہ سیر ہے وہ عبادت بن جاتی ہے، وہ شرعی حیثیت اختیار کر لیتی ہے۔ مثلا آپ سمندر کنارے گئے جہاں پر آپ نے انجوائمنٹ کرنی ہے، وہاں تھوڑی سی دیر کے لیے، زیادہ نہیں، تھوڑی سی دیر کے لیے ذرا سمندر کے پاس کھڑے ہو کر اپنی نگاہ سمندر پر ڈالیں اور اپنے پروردگار کی قدرت کا ملاحظہ کرنے کی کوشش کریں۔ وہاں پر پیش آنے والے واقعات، ایک طرف ریت ہے، ایک طرف پانی ہے، اپنے آپ کو تھوڑی سی دیر کے لیے اس تصور میں ڈالیں کہ جہاں پر آپ کو خدا کی قدرت کا کچھ مظہر دکھائی دے، آپ اس طرف متوجہ ہو پائیں، تو یہی آپ کی سیر اور تفریح عبادت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ لہذا آپ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے سیر، اچھا بعض چیزوں کی طرف حکم دیا جا رہا ہے، سیرو جاؤ، سیر کرو، انظر، نگاہ کرو، دیکھو، کیف کان عاقبت الذین من قبل، کہ تم سے پہلے لوگوں کی کیا عاقبت ہوئی ہے، ان کا اینڈ کیا ہے۔ میں نے اسی لیے عرض کیا تھا کل بھی کہ ان آیات پر عمل کرنے کا ایک اچھا طریقہ کیا ہے کہ ایک مناسب موسم میں آپ پکنک ارینج کریں اور لوگوں کو مثلا ہڑپا مونجو دڑو لے کر جائیں اور وہاں پر لے جا کر ان آثار کو نزدیک سے دیکھیں۔ اس لیے یاد رکھیے گا کہ کچھ چیزوں کا جو ویژول افیکٹ ہے یا ان چیزوں کو نزدیک سے دیکھنے کا جو افیکٹ ہے وہ کبھی بھی تصویروں اور ویڈیوز کے ذریعے سے نہیں ہوتا۔ یعنی مثلا مثال ایک بات ہے، مجھے نہیں معلوم کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے مثلا جیسے لائیو تھیٹر کو کبھی ایکسپیرینس کیا ہو۔ اب لائیو جو تھیٹر ہوتا ہے اس کی مثلا پرفارمنس، اس کی جو ڈائلاگز ہوتے ہیں اور وہاں پر بیٹھ کر اس کو دیکھنا، وہ ایک الگ ایکسپیرینس ہے۔ مثلا جیسے لوگ کہتے بھی ہیں اور یقیناً اس کے اندر کوئی ایسی کیفیت ہوگی کہ مثلا ایک ٹی وی میچ آپ ٹی وی پر دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کی ایک الگ کیفیت ہوتی ہے، لیکن آپ گراؤنڈ میں پہنچ کر مثلا اپنی آنکھوں سے دیکھیں، چونکہ یہ افیکٹس ہیں اور خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم ان افیکٹس کو باقاعدہ فیل کریں۔ لہذا جب انسان اسی وجہ سے، یعنی شاید اس زمرے میں قبرستانوں کا کی طرف جانا بھی شامل کیا جا سکے، تو ہمارے لیے یہاں پر مطلب کراچی سندھ میں ہونے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، بالکل آپ کے بغل میں ٹھٹا اور مکلی کا قدیم قبرستان موجود ہے۔ آپ جائیں اور وہاں پر جا کر آپ جب کئی ہزار سال پرانے قبریں دیکھتے ہیں، تو انسان ان کو دیکھنے کے بعد اس کا جو موت کی طرف یا انسان کی عاقبت کی طرف جو رجحان ہے وہ شدید ہو جاتا ہے۔ اب خدا یہ فرما رہا ہے یہاں پر کہ اب یہ بڑی، یعنی خدا کی طرف سے جب کہہ رہا ہے کانا اکثر ہم مشرکین، ان میں سے اکثر مشرکین، شاید میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا مطلب، لیکن ایک دفعہ دوبارہ دہرانے میں غالباً حرج اس اعتبار سے نہیں ہے کہ اگر ہم آثار قدیمہ کی طرف جاتے ہیں، آرکیالوجی کی طرف جاتے ہیں، تو تقریباً شاید مطلب ایک اندازے کے مطابق 100% آرکیالوجیکل جو سائٹس ہیں ان میں آپ کو بت پرستی کے آثار دکھائی دیں گے۔ اچھا یہ وجہ بنتی ہے کہ بعض لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں، غرب میں بھی ایک سوال ہے، وہ یہ کہتے ہیں آپ کہتے ہو جی حضرت آدم سے شروع ہوا، ایمان سے شروع ہوا سلسلہ، توحید پرستی سے شروع ہوا سلسلہ، تو ہمیں تو گزشتہ جتنے بھی ہم نے اقوام کے آثار کو کھنگالا، اس کو حاصل کیا، ڈھونڈا، ہمیں کہیں پر بھی توحید پرستی کے آثار نہیں ملے۔ جہاں پر بھی ہمیں کوئی اثر ملا وہ کیا ہے؟ بت پرستی کا۔ اب اس کے دو جواب ہیں، ایک جواب اس کا کیا ہے، ایک جواب اس کا پہلا تو یہ ہے کہ توحید پرستی، توحید کی کیفیت ہی ایسی ہے کہ توحید کے خارجی کوئی آثار نہیں ہوتے۔ اب ہمیں تھوڑی سی دیر ان چیزوں کو سوچنے کی ضرورت ہے، یعنی جائگاہ اور مقام کیا ہونا چاہیے چیزوں کو۔ مثلا شعائر دینی، ان کی تعظیم، ان کی تقدیس، ان کا احترام واجب ہے، ضروری ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور کربلا کے شعائر جن میں مثلا علم ہے، ذوالجنا ہے، تابوت ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں، روضہ مقدس ہے، اہل بیت اطہار، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ شعائر۔ سوسائٹی میں ہماری ایک جامعہ توحیدی، ایک توحیدی معاشرے میں ان کا مقام کیا ہونا چاہیے؟ ان کا مقام یہ ہونا چاہیے کہ ان کی نسبت معاشرے میں ایک شدید احترام اور عظمت کی کیفیت پائی جانی چاہیے، لیکن اس عظمت کی حد عبادت کی حد سے نیچے۔ اگر ان میں سے کوئی شے عبادت کے دائرے میں داخل ہو جائے یا ہاں انسان اس کو داخل کرنے کی کوشش کریں، تو یہاں سے شکر اور کفر کے مراحل شروع ہو جاتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ بھی ظلم ہے، شعائر کے ساتھ بھی ظلم ہے، اور یہ کام انجام دینے والا انفسہم علی انفسہم، اپنے نفس پر بھی، خود پر بھی ظلم کر۔ مقام اور منزلت ان کی جو ہے وہاں تک رکھا جائے، اس سے آگے نہ لے کر جائیں۔ ہر ایک چیز کو اس کی حد میں، عبادت کی جو حد ہے اس کو عبادت تک رکھیں، تعظیم تقدیس احترام کی جو حد ہے اس کو وہاں تک رکھیں، آپ اس سے آگے لے کر جائیں گے تو مسائل پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لہذا اب اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو جو آپ کی مثلا توحید کا جو سسٹم ہے سوشل، کسی بھی معاشرے کے جو توحیدی معاشرہ ہے اس کے اندر کوئی ایسے آثار آپ کو ملیں گے ہی نہیں کہ جس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ معاشرہ مثلا چونکہ خدا کے توحید پرستی کے، میں نے عرض کیا، کوئی ظاہری آثار زیادہ سے زیادہ کیا آپ کو ایک جگہ مل جائے گی کہ جو عبادت گاہ کے عنوان سے فرض کریں آپ اس میں کوئی، اب اگر فرض کریں کہ مسجد کا کوئی ایسا آثار ہو تو شاید اس کا اگر کوئی جنرل اسٹرکچر کوئی ایسی چیز اس کے اندر سے نکل آئے تو نکل آئے، وہ بھی یعنی یہ جو ماڈرن کنسٹرکشن ہے، یا اب یوں سمجھ لیں کہ ایون ماڈرن نہیں کہہ سکتے ہم، مثلا اسلام کے فوراً بعد کی آپ کیوں تصور کر لیں جو کنسٹرکشن ہے مسجد کی، وہ اگر ہم اس کو یعنی یہ کہنا چاہیں کہ یہ سنتی کوئی طریقہ ہے، یعنی سنت پیغمبر سے اس کا کوئی ربط ہے، تو شاید نہیں۔ اس لیے کہ پہلی جو مسجد نبوی بنی اور جو ائمہ کے دور تک رہی وہ ایک بڑی سادہ سی مسجد تھی جس کے اوپر چھپر ڈلا ہوا تھا اور اس کے اندر عبادات کو انجام دیا جاتا تھا۔ جب دین نے ملوکیت کے آثار اپنے اندر پیدا کرنا شروع کیے تو اس میں سے ایک اثر کیا تھا کہ جی بادشاہ صاحب جب مسجد بنا رہے ہیں تو وہ مسجد جو ہے وہ بڑی بنے، مثلا اس کے اندر جو ہے وہ قیمتی پتھر استعمال ہو، اور اس اب بادشاہ کیا کرتے ہیں، جو استکباری یا استحصالی قوتیں ہیں وہ ان چیزوں کے ذریعے سے عوام الناس کو فریب دینی دیتی ہے، یہ دینی فریب کا ایک طریقہ کار ہے، خوبصورت سی مسجد بنا دو، بڑی سی مسجد بنا دو، مسجد میں اہتمام اچھا کر کے اب دنیا بھر کے گناہ انجام دیتے رہو، عوام کیا دیکھے گی، عوام کا کام مسجد سے، وہ کہے گا بھائی یہ تو مومن لوگ ہیں۔ اب آپ جانتے ہیں خائنین حرمین شریفین، اتنی مدت سے انہوں نے مطلب کچھ پیسہ خانہ کعبہ پر، کچھ پیسہ مسجد النبوی پہ لگا کر ایک بڑی دنیا کو ایک بڑی مدت تک بیوقوف بنا کر رکھا۔ اب ہیں عوامی جذبات کے ہی ہیں، وہ وہاں جا کر جب دیکھتے ہیں کہ جی بڑا قیمتی پتھر ہے اور فلاں چیز کا انتظام اچھا ہے اور فلاں چیز کا انتظام اچھا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مومن آدمی جو ہے وہ یہ سب کچھ کرے۔ تو اب خدا کا شکر ہے کہ ان کے چہروں پر سے پردے ہٹے ہیں اور واضح اور آشکار طور پر انہوں نے اپنا جو خوب سے باطنی اس کو ظاہر کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب وہی جن کو آپ خادمین سمجھ رہے تھے وہ ایسی خیانت بزرگ کر رہے ہیں کہ تاریخ میں شاید یہ کام کسی نے انجام نہیں دیا ہوں گے، کہ حجاز کی سرزمین پر اور مکہ اور مدینہ کی سرزمین پر جو ہے وہ دنیا بھر کے جو فحاشی ہے اور دنیا بھر کے جو جرائم اور گناہان کبیرہ ہیں ان کے سلسلوں کو وہاں پہ شروع کیا جا رہا۔ لہذا اب پروردگار، ایک تو مرحلہ کیا ہے کہ اب یہ گنبد، یہ مینار، یہ سب ملوکیت کے آثار ہیں، یہ اسلامی آثار، آپ ان کو اس طریقے سے نام نہیں دے سکتے کہ یہ اسلامک اسٹائل آف کنسٹرکشن ہے۔ ہاں مسلم اسٹائل آف کنسٹرکشن آپ اس کو نام دے سکتے ہیں، کہ مثلا جیسے عیسائیوں میں حضرت عیسیٰ نے تو کوئی نہ چرچ بنایا نہ کوئی عبادت گاہ بنائی، کچھ مختصر مدت کے لیے وہ اپنے درمیان میں رہے، اب ان کے جانے کے بعد یہ جو مثلا چرچ کا ایک خاص شکل ہے یہ بعد کے لوگوں نے بنائی ہے۔ اسی طرح سے ہمارے ہاں مسجد بھی بعد کے مسلمانوں نے، اور پھر وہ اب ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے اندر کوئی سائنٹیفک اس کی امپورٹنس تلاش کر لیں کہ جی گنبد کا یہ اثر ہوتا ہے تو مینار اس لیے ضروری تھا، فلاں چیز اس لیے ضروری تھی، یہ ساری کی ساری باتیں جو کچھ بھی آپ مثلا اس کو کریں گے اس کا قرآن سے یا مثلا دین سے یا پیغمبر سے ڈائریکٹلی کوئی ریلیشن نہیں ہے۔ مسجد کی جتنی سادہ جگہ ہو، جتنی سادگی سے بنی ہوئی ہو، اور سب سے زیادہ اہم چیز کیا ہے، اس میں طہارت اور نجاسات کے مسائل کا خیال رکھنا۔ مومنین کے لیے، عبادت گزاروں کے لیے جتنی کمفرٹیبل ہو، یہ مسجد کی خاصیتیں ہیں۔ لہذا اب اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو توحیدی معاشرے کے اندر کوئی ایسی چیز ملے گی ہی نہیں کہ جہاں پر آپ کسی معاشرے کے مثلا آثار کو کھودنے کے بعد آپ کہیں کہ ہاں بھائی یہ اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ مثلا ان کا توحید سے کوئی تعلق، بابا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے توحید سے، کسی بھی چیز کا کیا آثار ہے، آپ نے نماز پڑھنی ہے، نہ آپ کو سامنے کوئی بت چاہیے، نہ آپ کو کوئی تصویر چاہیے، نہ آپ کو کوئی نشان چاہیے، روزہ رکھنے کے کوئی ظاہری آثار نہیں ہے، جہاد کے بظاہر کوئی ظاہری فزیکل آثار نہیں ہے، زکوٰۃ خمس کسی بھی چیز کے کوئی ظاہری آثار، پس توحیدی معاشرے کے اول تو یہ بات. ثانیاً اسی سے جو بات ایک سمجھ میں آتی ہے، جب آپ کو اب یہ مثلاً ڈیٹا کلیکشن کے اندر یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ اگر آپ کے پاس فرض کریں کہ 100% ڈیٹا اس بات کا آیا ہے کہ جتنے بھی ہمیں آثار تباہ شدہ ملے ہیں ان میں ہر جگہ بت پرستی ہے، تو یہ خود اس بات کو ثابت کرتی ہے جو قرآن کا دعویٰ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بستیوں کو نابود کر دیا جو مشرک تھیں اور بت پرست تھیں. تو آپ کا ڈیٹا تو قرآن کے ان معاملات کو 100% ثابت کر رہا ہے. پس طول تاریخ میں جو توحیدی معاشرے ہیں وہ کبھی بھی عذاب کا شکار نہیں ہوئے. تو جب عذاب کا شکار نہیں ہوئے تو آپ کو ان کے آثار، ان کے کھنڈرات اس شکل میں کبھی بھی ملیں گے ہی نہیں کہ آپ یہ کل کو یہ کہہ سکیں کہ بھئی یہ توحیدی معاشرہ تھا. پس اب خود انسان کی غور اور فکر کے لیے یہ مراحل ہیں کہ جو بستیاں تو یعنی مشرک اور کفر کا شکار ہو جاتی ہیں وہ نابود ہو جاتی ہیں. یعنی کچھ چیزیں اللہ کا عذاب ہے اور کچھ شرک اور بت پرستی اور کفر کے جسے کہنا چاہیے تکوینی آثار ہیں، اور ان میں سے ایک اثر یہ ہے کہ وہ بستیاں، وہ تمام کی تمام قومیں، ملتیں کیا ہو جاتی ہیں؟ تباہ اور برباد ہو جاتی ہیں. ایک چھوٹا سا اشارہ آپ کرنا چاہوں گا اس بات کی طرف بھی تاکہ تھوڑے سے ذہن آپ کے متوجہ رہیں. ہمسایا جو ہمارا ملک جس میں بت پرستی اور یہ ساری چیزیں بڑی شدت کے ساتھ پائی جاتی ہیں، اسی بت پرستی، اسی کفر اور شرک کا جو اس وقت آثار اب نظر آ رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ کہ چونکہ ایک ایسا عقیدہ کہ جس کی اساس بہت ہی غیر عقلی اور غیر منطقی ہے، اب نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ آہستہ آہستہ ان کا اعتقاد تو ختم ہوتا جا رہا ہے، دوسرا ساتھ ساتھ امریکہ اور جو استکباری قوتیں ہیں ان سے اپنے آپ کو، ان کی غلامی کا اثر وہاں پر جو آتا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ کہ جو ان کے آقا اور بادشاہ چاہتے ہیں، ان کے مالک جو چاہتے ہیں، وہ اس کو پوری طرح سے اپلائی کر رہے ہیں. یہ جو وہاں پر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ ہندو مسلم ایک کیفیت ہے، تشنج کی ایجاد ہو رہی ہے، ہر روز مسلمانوں کے خلاف ایک چیز آ رہی ہے، آج پردے پہ پابندی لگا دی، کل فلاں چیز پر پابندی لگا دی. اچھا، اب ایک طرف اپنے آپ کو سیکولر کہنے والی یہ اسٹیٹ، اس کے یہ سارے اعمال اور افعال بتاتے ہیں کہ تم منافق ہو اور جھوٹے ہو. ٹھیک ہے، سیکولرزم کا مطلب یہ کہ تم اپنے دین میں آزاد ہو، باقی اپنے دین میں آزاد ہے، اگر وہ اپنے دین کو پر عمل کر رہا ہے تو تمہیں تکلیف نہیں ہونی چاہیے. یہ امپوزیشن تمہاری یہ بتا رہی ہے کہ تمہارا جو سیکولر ہونے کا بھی دعویٰ ہے وہ بھی ایک جھوٹا اور منافقانہ دعویٰ ہے. اچھا، دوسرے مرحلے میں آپ نے یہ سب کچھ کیا، اب آپ کے اپنے دین کی اساس ختم ہوتی جا رہی ہے. وہاں پر جو اب کریکلم آنے والا یا آ چکا ہے، اور وہاں پہ جو ایجنڈا اس وقت ویسٹ کا بڑی تیزی کے ساتھ عمل میں لایا جا رہا ہے کہ جس میں مثلا بدترین گناہ ہوموسیکچویلٹی کے اور ان تمام چیزوں کے، ان کو بے شدت پروموٹ کیا جا رہا ہے. وہ ایک اصطلاح آ چکی ہے مارکیٹ میں اب ایل جی بی ٹی وغیرہ وغیرہ، وہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں اب انڈیا میں اس کے اوپر بے شدت کام کیا جا رہا ہے. لہذا میں ایک بڑی آپ سے جسے کہتے ہیں کہ درخواست کروں گا، گزارش کروں گا آپ سے، تمنا کروں گا آپ سے کہ بے شدت ان کے چاہے وہ دو چند سیکنڈز کے ایڈ ہی کیوں نہ ہوں، ان سے بے شدت پرہیز کریں. ڈرامے، فلمیں یا سوشل میڈیا پر اور چیزیں تو بہت دور کی بات ہیں. میں تاکید یہ کروں گا کہ حتیٰ اگر چند سیکنڈ کا کوئی ایڈ بھی ان کا آ رہا ہے تو اس سے پرہیز کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ویسٹرن معاشرہ شاید اتنی شدت سے ان چیزوں پر عمل نہیں کر رہا اور اس کو پروموٹ نہیں کر رہا جتنی شدت سے ہمارے ہمسائے سے، انڈیا سے اور اس کی فلم انڈسٹری اور جو سوشل میڈیا کا ان کا سیکٹر ہے وہاں سے ان چیزوں کو بے شدت پروموٹ کیا جا رہا ہے. اور ہدف یہ ہے کہ لازمات آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ مدت میں بڑی پلاننگ کے ساتھ وہاں کی فلم انڈسٹری کو بڑا استحکام دیا گیا اور باقاعدہ اس کے اوپر پیسے خرچ کیے گئے، اس کو بڑا مضبوط بنایا گیا. اور یہ مت سمجھیے گا کہ اس میں ان کا اپنا کوئی ذاتی کمال ہے، باقاعدہ ویسٹ نے آ کر ان کے اوپر ورکنگ کی اور ان کو ٹیکنیکل اعتبار سے مضبوط بنایا اور بہت سارے اعتبار سے ان کو استحکام دیا. مقصد کیا تھا کہ اس ریجن میں چونکہ زبان بالآخر ایک معنی ہے، آج بھی مثلا اگر آپ پاکستان میں انگلش فلموں کو مطلب اٹھا کر دیکھیں گے تو اس کی جو مطلب ویورز ہیں اس کے دیکھنے والے ہیں ان کی تعداد آپ کو بہت کم ملے گی. لیکن اردو زبان میں, اور یہی وجہ تھی کہ انڈین مطلب فلموں نے, ڈراموں نے, ان تمام چیزوں نے بے شدت نفوذ کیا. اچھا, چونکہ ایک کلچرل سملیرٹی بھی ہماری اور ان کے درمیان میں پائی جاتی ہے, تو اس پورے منطقے میں, یعنی صرف پاکستان میں نہیں, بنگلہ دیش میں, میانمار میں, اللہ آپ کا بھلا کرے, ایران میں, افغانستان میں, پوری جو عرب اسٹیٹس ہیں وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ انڈین جو فلمیں, ڈرامے اور ان کا رواج جو ہے وہ بے شدت زیادہ ہے. اب یہ پوری کی پوری ایک پلاننگ تھی کہ جس کے ذریعے سے مقصد کیا تھا کہ جو کلچرل چینج ہے اس کو جب کسی اسٹیج پر لے کر آنا ہوگا تو یہ بڑا غیر محسوس طریقہ ہے. یعنی ایک طرف ہم جو ہمارے, ہمیں اور آپ کو ذہنی طور پر مشغول رکھا ہوا ہے کہ جی وہ روس نے حملہ کر دیا, فلاں جگہ فلاں نے حملہ کر دیا, یا فلاں ملک کے اندر یہ حالات ہو گئے, فلاں ملک کے اندر وہ حالات ہو گئے, اوپر سے مجھے اور آپ کو کووڈ میں مشغول کر دیا, اور میں آپ پریشان ہیں, ماسک لگائے پھر رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا دنیا بھر میں ہو رہا ہے. اب عین اس سارے کیوس کے درمیان میں سب سے آسان اور سستی انٹرٹینمنٹ کیا ہے؟ ٹی وی. لہذا اس کو سستا کیا گیا, سبسکرپشنز کو آسان بنایا گیا, ہاں, تاکہ آپ جب ان تمام چیزوں سے, اپنا بندہ گھر سے باہر نکل سکتا ہے, نہ آفس جا سکتا ہے, نہ دوستوں سے مل سکتا ہے, یہ سارے حالات ایجاد کیے گئے تاکہ آپ بالآخر تنگ آ کر آپ کہیں چلو بھائی ٹی وی لگاؤ. اور آپ نے ٹی وی لگایا تو لازمات ہے کہ اس وقت ٹی وی پہ جو چیز چھائی ہوئی ہے وہ ساری کی ساری انڈیا کا جو سوشل میڈیا, اس کی ایک خاص کیفیت ہے. اب آہستگی سے وہ زہر آپ کے اندر اتر رہا ہے. مثلاً آپ نے ایک ایسی کوئی فلم دیکھی, کوئی ڈرامہ دیکھا, کوئی ایڈ دیکھا جس میں ان چیزوں کو ہنسی مذاق کے ساتھ یا فلاں چیز کے ساتھ یا کہیں پر ان کو بڑا مظلوم بنا کر پیش کر کے ہمارے اور آپ کے ذہن میں آہستہ آہستہ ان چیزوں کی جو شدت ہے, ان سے جو نفرت کی شدت ہے, اس کو کم کیا جا رہا ہے تاکہ کل کو ہمارا اور آپ کا ذہن ان چیزوں کی طرف آمادہ رہے, اور یہ جو پلان ہے اس پر آہستہ آہستہ عمل کیا جا رہا ہے. اب واحد راستہ ہمارے پاس کیا ہے؟ البتہ اس سے آگے بڑھ کر یہ ہے, الحمدللہ مثلاً ایران کے میڈیا نے بھی بہت اچھا کام کیا ہے, انہوں نے مثلاً فلمیں بھی, ڈرامے بھی بہت اچھے اچھے بنائے ہیں. ایک انٹرٹینمنٹ ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ, مجبور نہیں ہیں کہ آپ صرف اس سے استفادہ کریں, اور بھی چیزیں ہیں. اور خود پھر ہمیں اپنے معاشرے کے اندر جتنا اس وقت وہ ہمارے اوپر حملہ کر رہے ہیں, اتنا ہی کم از کم دفاعی یا جوابی حملے ہمیں بھی کرنے چاہیے. اگر ایک طرف وہ معاشرے کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں تو ہمارے کچھ جوان, ہمارے کچھ افراد آگے بڑھیں. اور یہ یاد رکھیے گا, دین کی خدمت صرف مثلاً مجلسیں برپا کرنے سے, دیگیں چڑھانے سے زیادہ سے زیادہ نظر, دیکھیں ہر زمانے کا نا اپنا ایک خاص مزاج رہا ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مثلاً فرض کریں کہ کربلا کے زمانے سے لے کر پچھلے 100 سال پہلے تک, تقریباً 1300 سال آپ اندازہ لگا لیں, 1350 سال, اس 1350 سال کا جو مزاج تھا, بلکہ میں اگر ایک دقیقوں میں آپ 1400 سال لگا لیں, آخری صرف 50 سال چھوڑ دیں آپ, 1400 سال تک کا جو ہمارا مزاج رہا ہے وہ ایسا تھا کہ آپ لوگوں کو کھانے کے ذریعے سے, اطعام کے ذریعے سے, اور ان تمام چیزوں کے ذریعے سے اپنی طرف اٹریکٹ کر سکتے تھے, یہ تھا سلسلہ, ایسا تھا. لہذا اس زمانے میں نظر و نیاز کا زیادہ ہونا, ان تمام چیزوں کا زیادہ ہونا عقلی اور منطقی طور پر بھی سمجھ میں آتا ہے. لیکن اس 1400 سال کو آپ الگ کر دیں, یہ جو اگلے آخری 40-42 سال ہم نے اور آپ نے گزارے ہیں, ان 40-42 سالوں میں جو کیفیت ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے. اب مثلاً مثال نہیں دینا چاہتا, آپ یہاں پہ کھانا کھلا رہے ہوں گے, روڈ کے سامنے دوسرے کھانا کھلانا شروع کر دیں گے تو آپ کیا کر لیں گے؟ تو آپ کے محلے کی تازہ تازہ مثال ہے نا, آپ بھی کھانا کھلا رہے ہو, وہ بھی کھانا کھلا رہے ہو, انہوں نے کہا آپ شتر مرغ کھلاؤ گے, ہم بھی کھلا دیں گے, آپ پیزا کھلاؤ گے, ہم بھی پیزا کھلا دیں گے, آپ نے کہا کہ بھائی یہ مطلب صدقہ خیرات نہیں ہے, سب آ جاؤ, انہوں نے کہا بھی سب آ جاؤ. تب یہ مثلاً کڑھائیاں دیں گے, ٹھیک ہے, لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے, ہمیں اس سے کوئی اشکال نہیں ہے, کوئی کھلانا چاہتا ہے اچھی بات ہے, خدا سب کو بہت ساری توفیقات دے, پاکستان جیسے ملک میں اس طرح کی نعمت کی اپنی جگہ ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ نتیجہ کیا نکلے گا؟ ٹھیک ہے, غریبوں کو کھانے کو مل جائے گا, پاکستان میں تو بہت سارے امیر بھی ایسے ہوں گے جنہوں نے شتر مرغ نہیں کھایا ہوگا, چلو وہ اس بہانے شتر مرغ کھا لیں گے, نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہماری انرجیز جو اس وقت اس پر لگ رہی ہیں اس سے زیادہ دشمن ہمارے اندر نفوذ کر رہا ہے میڈیا سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اور ہم مثلا ریس لگائے ہوئے ہیں ابھی تک کہ تو نے اتنی دے کے پکائی تو میں اتنی دے کے پکا دوں گا۔ عزیزان من، کیا اب جب معاشرہ، اب جب ہیومن جو آپ کی ریس ہے وہ سوشل اعتبار سے اور دوسرے اعتبار سے ایک نئے فیز میں داخل ہو رہی ہے، تو کیا ہمارے دین کو پروموٹ کرنے کے لیے، اس کو استحکام دینے کے لیے جو موجودہ ٹیکنیکس ہیں ان کے اوپر انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے؟ دشمن جو ہے وہ باقاعدہ پلاننگ کر کے وارد ہو رہا ہے، وہ آپ کے پاس جو ہے وہ پلاننگ کر کے جو ہے وہ آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اب ایک بچے کے عقائد اگر بالکل تباہ ہوں، اور یہ چیزیں میں معذرت کے ساتھ کہوں گا لیکن آپ لوگوں میں سے جو لوگ امریکہ یورپ ہو کر آئے ہوں گے انہوں نے یہ چیزیں تجربہ کی ہوں گی، وہاں پر کئی افراد کے بارے میں اطلاعات ملی، جی جلوس کا پرمٹ ہے اور عزاداری ہے اور بڑی مجلسیں ہوتی ہیں اور فلاں ہوتا ہے، اور گھر کے حالات کیا ہیں، وہ بچہ بیچارہ یہاں سے اس کو شادی کر کے لے گئے تو پتہ لگا جی بیگم اپنے بوائے فرینڈز کے ساتھ پھر رہی ہے۔ اب اس نے سسر کو شکایت لگائی، اس نے کہا بیٹے آزاد خیال رہو، یہ آرتھوڈاکس طریقہ کیا ہے، تمہاری آنٹی کے بھی 8-10 بوائے فرینڈ ہیں، اللہ 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 کو۔ اب ایسی عزاداری، ایسا جلوس کا پرمٹ، ایسی عزاداری، یہ آپ کو امام حسین تک لے کر جائے گی؟ گھر میں حالات یہ ہیں کہ آپ حلال حرام، اور اس لیول کا حلال اور حرام، تو کیا تعلق ہے آپ کا امام حسین سے؟ اس کا مطلب یہ پوری کی پوری جو عزاداری آپ انجام دے رہے ہیں یہ آپ کے لیے صرف ایک سوشل نارم ہے، یہ آپ کے لیے صرف ایک ایکٹیویٹی ہے، یہ جیسے عام دنیا بھر میں فوک لورز وغیرہ ایک روایتی کیفیات ہیں، بس اس سے زیادہ آپ کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس عزاداری کا اثر انسان کے اپنے وجود اور گھر پہ نہ ہو وہ عزاداری صرف ایک رسم ہے، اور امام حسین کو رسمی عزاداری نہیں چاہیے۔ لہذا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا آپ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ کانا اکثرہم مشرکین، تو خود آرکیولوجیکل جو سائنٹسٹ ہیں ان کی یہ تحقیق کہ اکثر جو آبادیاں ملی ہیں وہ بت پرست تھے، مشرک تھے۔ تو اس سے میں نے عرض کیا کہ خود قرآن کی جو یہ آیت ہے اس کی تصدیق خود بخود ہو جاتی ہے کہ قرآن آپ کو آج سے 1400 سال پہلے بتا رہا ہے کہ جاؤ اور جا کر تم ان کو دیکھو، جب تم دیکھو گے تو تمہیں پتہ لگے گا کہ ان کی اکثریت مشرک رہی ہے۔ بس اب جب تم یہ سارے حالات دیکھ رہے ہو، اب یہ چونکہ میں مطلب تفصیل سے آپ کی خدمت میں آ چکا ہوں، عرض کر چکا ہوں، تیزی سے آگے بڑھوں گا۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، ابتدائی آیت جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفَا، ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمِ، وہاں پر یہ بات چونکہ پوری میں ریپیٹ کر چکا ہوں اس کو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن وہاں پر حنیف اور قیم آگے چل کر ایک ہی آیت میں دونوں باتوں کو اللہ نے عرض کیا تھا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ایک جو صفت ہے دین کی، قیم، میں نے بتایا تھا قیم قوام سے ہے، یعنی اسٹرینتھ، ایک ایسا دین کہ جس کا سٹرکچر بڑا مضبوط ہے، اور یہ بات انشاءاللہ مثلا انسان تھوڑا سا اس پر ریسرچ کرے، تھوڑی سی اس پر تحقیق کرے کہ اسلام جو آپ کو سوشل سٹرکچر بنا کر دیتا ہے، اکنامک سٹرکچر بنا کر دیتا ہے، پولیٹیکل سٹرکچر بنا کر دیتا ہے، جتنے بھی آپ ہیومن لائف کی ڈائمنشنز میں اتریں گے وہاں پر دین آپ کو ایک بہترین سٹرکچر فراہم کرنے والا دین ہے، مضبوط سٹرکچر فراہم کر کے دینے والا۔ مثلا عدلیہ کا، عدالت کا، قضاوت کا جو نظام ہمارا دین نے دیا ہے وہ بڑا بہترین نظام ہے، لوگوں کے درمیان میں آپس میں معاملات کو حل کرانے کا جو نظام دین نے دیا ہے وہ بہت ہی بہترین نظام ہے، اور اگر ان نظاموں کو مثلا خود پنشمنٹ کا جو سسٹم اسلام نے دیا ہے، ٹھیک ہے آج ویسٹ میں وہ بہانے بنا کر وہ ہیومن، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ہیومینٹی کے نام پر کس کا ساتھ دے رہے ہیں، یہ کس کو ہیومن شمار کرتے ہیں، یہ بات مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ وہ آدمی جو سیریل کلر ثابت ہو گیا، وہ آدمی کے جو ایک کولڈ بلڈڈ مرڈرر ثابت ہو گیا، وہ آدمی کے جس نے بچوں پر رحم نہیں کھایا، یہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ بندے جو کہ قتل ہو گئے، ان کے خانوادے، ان کی انسانی حقوق ان کو دکھائی نہیں دیتے، یہ جو اتنا شدید قسم کا مجرم ہے کہ جس کو انسانی عقل یہ کہتی ہے کہ اس کو دو منٹ بھی معاشرے میں نہیں رہنا چاہیے، اس کے لیے ان کے انسانی جذبات بیدار ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ بنیادی طور پر یہ ہیومینٹی کا فیک نعرہ لگا کر اس طرح کے درندہ صفت انسانوں کو تحفظ کیا جائے تاکہ انسانیت میں درندگی اور شدید ہو جائے۔ بڑا سمپل سا مسئلہ ہے، جو مجرم ہے اگر اس کو صرف ایک مرتبہ یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ مجھے میرے کیے کی سزا نہیں ملے گی، تو اس کو بدترین مجرم بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ متاسفانہ ہمارا جو نظام ہے، پولیس، عدالت، سزاؤں کا جو سسٹم ہے، یہ سارے کا سارا جو غرب نے ہمیں دیا ہے، یہ بنیادی طور پر اسی درندگی کو، انسانوں کو درندہ بنانے کی تربیت گاہیں ہیں۔ یہ انسانوں کو سدھارنے کے لیے نہیں ہے۔ لہذا وہ کہتے ہیں کہ وہ جو بیچارہ ایک چھوٹا سا تالا توڑتے ہوئے پکڑا جاتا ہے، جب وہ کچھ مہینے ہفتے جیل میں آ کر آتا ہے تو بیچلرز کیا ہوا ہوتا ہے، پھر وہ اپنے بیچلرز کے حساب سے جو چوری انجام کر دے رہا ہوتا ہے، مزید کئی تالے کھولنے میں ماہر ہو جاتا ہے، پھر پکڑا جاتا ہے تو لمبی جیل میں جاتا ہے، ایک آدھ سال بعد آتا ہے تو ماسٹرز کر کے آتا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ وہ کہیں پکڑا جاتا ہے، پھر لمبی جیل میں جاتا ہے تو پی ایچ ڈی بن کر آتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر یہ جو زندانوں کا سسٹم ہے، جیلوں کا سسٹم ہے، اسلام میں زندان کی جو کیفیت ہے وہ بڑی مختلف سی ہے۔ دین چور کو کہتا ہے ہاتھ کاٹو فارغ کرو، ایک مرتبہ کسی کا چوری کرنے پر ہاتھ کٹا ہو، میں دیکھتا ہوں وہ دوبارہ چوری کرنے کا ہمت کیسے پیدا کرتا ہے۔ قتل میں پکڑا کیا ہے، ثابت ہو گیا گردن اڑا رہا، اگر سامنے والے اگر معاف نہیں کرتے، قصاص، گردن کا بدلہ گردن، فارغ کرو، بہت واضح تھی۔ زنا میں پکڑا گیا ہے، اس کے ساتھ وہ سلوک کرو کہ اس کو تو چھوڑو، اس کی سات نسلوں کو یاد رہے کہ زنا کرنے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اپلائی ہو جائے تو کیا ہوگا، درندگی کے ساتھ دین کا جو بیہیویئر ہے وہ درندوں جیسا ہی ہے۔ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں مثلا بھیڑیے کو میں کچھ دن جو ہے وہ بسکٹ کھلا کر اس کو ہیومن دوست بنا سکتا ہوں، تو یہ اشتباہ ہے۔ آپ اس کو جب ہیومن سوسائٹی میں جہاں اس کو بھوک لگے گی وہ آپ ہی کے بچے کو کھا جائے گا، اس لیے کہ وہ بھیڑیا ہے۔ تو جن کو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ بھیڑیے سے زیادہ بدتر ہے، اس کو ہیومن سوسائٹی میں باقی رکھنا کیا معنی رکھتا ہے؟ لہذا دین کے آپ کسی بھی ڈائمنشن کو اٹھائیں گے، ذالک دین القیم ایک بڑا سٹرانگ سسٹم ہے، ایک بڑا سٹرانگ دین ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، جب تک دین مبین اسلام اپنی اصل شکل میں باقی رہے گا، خود بھی باقی رکھے رہے گا، اپنے ماننے والوں کو بھی باقی رکھے گا۔ یعنی خود ہماری بقا اور ہمارا دوام اسی دین کے سائے میں ہے۔ لہذا ہم جتنے اپنے آپ کو دین سے نزدیک کریں گے، اور میں نے بارہا کوشش کی ہے کہ اس سال یہ بات آپ تک پہنچا سکوں، کہ یاد رکھیے گا کہ دین پہ عمل کرنا نہایتاً آسان ہے۔ یہ جو ہمارے ذہنوں میں کبھی کبھار ہم سوچتے ہیں کہ اگر اسلامی نظام آ جائے گا چیزیں ہمارے لیے مشکل ہو جائیں گی، یہ شیطانی وسوسے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ دین کا نظام اللہ نے اسٹرانگ بنایا ہے اور لوگوں کے لیے نہایتاً آسان بنایا، لہذا اگر دین پر عمل کیا جائے تو زندگیاں آسان ہو جاتی ہیں۔ خوب، بس تم عقیم وجہک، میں تفصیل بیان کر چکا ہوں، یعنی کیا، اپنے وجہ، اپنے جہد کا اقامہ کرو۔ اقامہ یعنی کیا، اس دین کے آثار تمہارے وجود سے اگر ظاہر ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ تمہاری جہد، تمہاری ڈائمنشن دین کی طرف ہے۔ یعنی میں کیسے یہ اندازہ لگاؤں کہ میں اسے، جو قرآن کا حکم ہے کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ، آپ دین کے لیے اپنا چہرہ دین کی طرف کریں یا اپنے وجہ کا اقامہ دین کی طرف کریں، تو دین میں نے بتایا کوئی فزیکل شے نہیں ہے، تو بس یہاں پر مراد چہرہ دین کی طرف کرنا نہیں ہے، بلکہ اقامہ وجہ کا معنی کیا ہے، آپ اپنی زندگی کی جہت کو، اپنی زندگی کی ڈائریکشن کو دین کے مطابق، دین کی طرف کر دیں۔ اب میں دین کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں یا نہیں، میں نے اقامہ وجہ، اپنی ڈائمنشن کو دین کی طرف کیا ہے یا نہیں، کیسے پتہ لگے گا، دین کے آثار میرے وجود سے ظاہر ہونے چاہیے۔ بس اگر دین کے آثار میرے وجود سے ظاہر ہو رہے ہیں، میں اس پر عمل کر رہا ہوں۔ کیوں یہ کرو، دین قیم کو اپنی زندگی کی جہت قرار دو۔ کیوں؟ من قبل ان یاتی یوم لا مرد له، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ لا مرد له، جہاں سے واپسی کا کوئی امکان نہیں، کوئی امکان ایسا نہیں. یہ دن کس کی طرف سے ہے؟ من اللہ، اللہ کی طرف سے. بس قیامت کی جو ساری کی ساری چیز ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ پروردگار کی جانب سے. اس سے پہلے کہ پروردگار اس دن کو واقع کرے، وہ دن تم تک پہنچے، قیامت کی جو سچویشن آپ جانتے ہیں، موت، قیامت کی وہ سچویشن ہے موت کے لیے، عین ممکن ہے کہ ہم بہت ساری مثالیں ایسی پیدا کر لیں کہ جہاں پر بہت سارے افراد مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے اور ان کو موقع مل گیا، بہت ساری مثالیں ایسی. لیکن قیامت کے لیے اصلاً امکان پذیر نہیں ہے واپسی کوئی، اصلاً ممکن نہیں. ایک مرتبہ قیامت کے برپا ہونے کا مطلب اب کوئی واپسی، کوئی اور بازگشت ممکن نہیں ہے. یومئذ یصدعون، صدعا چیزوں کو جدا کرنے کے معنوں میں ہوتا ہے. باب افتعال میں جا کر یصدعون معنی کیا بنتا ہے اس کا؟ معنی یہ بنے گا اس کا کہ وہ دن جب اللہ تعالیٰ لوگوں کو گروہ گروہ کر دے گا. اور یہ واضح طور پر ہے قیامت کے بہت سارے آثار، قیامت کی بہت ساری گفتگو جو قرآن نے کی ہے ان میں سے. مثلا قیامت کے آثار میں سے ایک اثر کیا ہے؟ کہ قیامت کے دن لوگ اپنے ایمانی کیفیت کے اعتبار سے، جو انہوں نے ایمان رکھا ہوا ہوگا، اس اعتبار سے کیا ہوں گے؟ گروہ گروہ بنتے چلے جائیں گے. لہذا دنیا میں ہم جس کسی کو فالو کر رہے ہیں، قیامت کے دن جو پہلی سارٹمنٹ ہونی ہے وہ اس اعتبار سے ہوگا. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ جس چیز سے محبت کرتے ہیں انہیں اسی شے کے ساتھ محشور کیا جائے گا. حتیٰ اگر کوئی ایک پتھر سے اس کو لگاؤ ہے، اس پتھر سے اس کی دل لگی ہے، اس پتھر سے اس کا تعلق ہے، تو پروردگار قیامت کے ساتھ اس کو اسی پتھر کے ساتھ محشور کرے گا. اب یہ ہم نے اپنی زندگی میں خود طے کرنا ہے. سیاسی اعتبار سے جو ہم اپنی ایک بلونگنگ ایجاد کر لیتے ہیں، فلاں پارٹی فلاں پارٹی فلاں پارٹی، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن جب ہمیں محشور کیا جائے تو پتہ لگا کہ وہاں پر بھی اسی پارٹی کے ساتھ. اگر امام کی پارٹی کے ساتھ رہنا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کیوں، یہ ہے نا، یوم ندعو کل اناس بے امام، قیامت کے دن ہم تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، تو ایک گروہ خود بخود یہ ایجاد ہوگا. اب جب یہ گروہ ایجاد ہوگا تو اب اس میں لازمات ہے، ایک بڑی تعداد دنیا میں ایسی ہے جو بظاہر کسی کو امام نہیں مانتی، تو وہ کس کے ساتھ آئے گی؟ دنیا میں جس کو سنتے ہیں. اب فلاں اسپیکر ہے، فلاں بولنے والا ہے، فلاں عالم ہے اپنے مذہب کا، اپنے مکتب کا، اور ایک جمعیت ہے جو اس کو سن رہی ہے، اور ایک تعداد ہے لوگوں کی جو سن رہی ہے اس کو اور اس پر عمل کر رہی ہے، تو قیامت کے دن یہ اسی کے ساتھ محشور کیا جائیں گے. لہذا دنیا میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم یہ تلاش کریں کہ وہ کون سا اسپیکر یا کون سی بات کرنے والا شخص ہے کہ جو بجائے ہمیں اپنی ذات کے ہمیں امام کی طرف لے جانے والا ہو. مطلب یہ کرائیٹیریا میں بالکل اوپنلی آپ سے کہوں گا کہ آپ میرے بارے میں بھی رکھیں کہ مولانا صاحب اپنی طرف دعوت دینے والے ہیں، اپنی بات کی طرف بلانے والے ہیں یا امام کی طرف لے جانے والے ہیں. اگر کہیں پر آپ کو ذرا سا بھی یہ شک شبہ ایجاد ہو کہ بھائی مولانا صاحب اپنی پبلسٹی زیادہ کرتے ہیں، اپنی باتیں ان کی زیادہ ہیں، ائمہ کی طرف کم لے کر جا رہے ہیں، تو آپ کو حق، یہ آپ کا حق دینی ہے، یہ آپ کا حق انسانی ہے. ہم سب کا حق انسانی کیا ہے؟ کہ اصل حکومت ہمارے اوپر کس کی ہونی چاہیے؟ خدا کی. خدا کے بعد زمین پر ہمارے اوپر حق کا، حکومت کا جو اصل حق ہے وہ معصوم کو ہے. اصل حکومت کا حق جو ہے وہ صرف کس کے پاس ہے؟ معصوم کے پاس. لہذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن اپنے امام کے ساتھ اٹھائے جائیں، تو ضروری کیا ہے کہ ہم دنیا میں اپنے آپ کو ان سے، ان کی پارٹی والا بن کے رہیں. اب فرض کریں کہ مجھے اور آپ کو اللہ ظاہر کوئی ایسی پارٹی نہیں ملتی، تب بھی کم از کم مجھے اپنے طور پر یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ میری اگر کوئی اٹیچمنٹ ہوگی تو وہ کسی ایسی تنظیم، کسی ایسے ادارے، کسی ایسے افراد کے ساتھ ہوگی جو زمین پر حکومت الہیہ کے قیام کی کوشش کر رہے ہیں، اور جن کا ہدف کیا ہے کہ امام کو غیبت سے باہر نکالیں، مثلا ان کو مدد کریں ظہور کی طرف، اور امام کو وہ مقام دیں جو ان کا حق ہے کہ وہ آ کر کائنات پر حکومت کریں۔ پس من کفر فعلیہ کفرہ ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون۔ من کفر، جس نے کفر کیا، فعلیہ کفرہ، اس کا کفر اسی کے اوپر آئے گا۔ ومن عمل صالحا، اور جس نے نیک عمل انجام دیا، فلانفسہم، اس کے اپنے نفس کے لیے فائدہ ہے۔ اب یہ بڑا خوبصورت انداز ہے، یعنی یہ جو فنی انداز گفتگو ہوتا ہے بعض اوقات فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے، یہ بڑی خوبصورت جہت ہوتی ہے۔ عرب میں معمولاً علا کا جو لفظ ہے وہ ایک نیگیٹو بار کے ساتھ ہے، ہمیشہ نہیں ہوتا۔ ایک شعر میں کہیں پڑھ رہا تھا برادران اہل سنت کی، تو وہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد درود کی شعر میں علا کے اوپر جو ہے وہ یہ بحث آ کر کر رہے تھے، تو انہوں نے، مجھے نہیں پتا کہاں سے انہوں نے یہ مطلب لیا کہ جی علا ہمیشہ نیگیٹو معنی میں ہوتا ہے۔ مثلا دعا لہو اگر کہیں گے تو ہوگا اس کے حق میں دعا کرنا، لیکن اگر کہیں گے دعا علیہ تو یہ ہوگا کہ اس کے اوپر نفرین کرنا، اس کو بد دعا دینا۔ تو کہا کہ بھائی یہ صلوات تو بظاہر دعا ہے اور اس میں یہ علا آ گیا، تو بہرحال وہ اپنی جگہ ایک احمقانہ سی بحث ہے، اس لیے کہ علا کا ہر جگہ معنی نیگیٹو نہیں ہے، بلکہ اپنے آگے پیچھے سے معنی پیدا کرتا ہے وہ، کہ کہاں پر، مثلا دعا علیہ، کسی کی گردن پر دعا چلی جائے، یعنی کوئی دعا کا اثر ہو ایسا ہو کہ وہ کسی کے اوپر ایک بار لے کر آ رہا ہو نیگیٹو، تو بد دعا بن جائے گی، اور لہو فائدے کے لیے اگر ہو جائے دعا تو دعا عام دعا بن جائے گی۔ صلات کے اندر کوئی ایسی نیگیٹو چیز ہے ہی نہیں کہ اگر صلات کو علا کے ساتھ بیان کیا جائے تو وہ کوئی نیگیٹو بار علا کے اندر پیدا ہو۔ بس علا کے اپنے اندر کوئی نیگیٹو ہی نہیں ہے، علا کے اندر جو ہے وہ ایک ذمہ داری کی کیفیت ہے، یعنی کسی کی گردن پر کچھ آ جانا۔ اب اگر میری گردن پہ کوئی اچھی چیز آ رہی ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن معمولاً اس چیز کا، مثلا من کفر فعلیہ کفرہ، اس کی گردن پہ ہی اس کا کفر ہے۔ اب یہ گردن پر کفر کا آ جانے کا کیا معنی ہے؟ نیگیٹو معنی ہے، لیکن جہاں ایمان اور عمل صالح کی بات کی اللہ تعالیٰ نے، وہاں پہ لام کو استعمال کیا، فرمایا کہ ومن عمل صالحا فلانفسہم، اپنے نفس کے لیے فائدہ۔ لہذا ہمارا یہ تصور کہ ہم نماز پڑھ کر کو خدا پر احسان کر رہے ہیں، روزہ رکھ کے ہم کو خدا پر احسان کر رہے ہیں، کوئی خدا غنی عن العالمین ہے، توحیدی مسائل میں کچھ چیزوں کو، کچھ صفات کو خدا کے بارے میں بہت کلیئر کریں اپنے ذہنوں میں۔ ایک بات میں نے پہلے بھی دہرائی تھی، آج بھی دہراؤں گا، یہاں پر ابھی جو مطلب بیان کر رہا ہوں وہ یہ کہ پہلی بات، خدا سے متعلق ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھا کریں کہ خدا غنی عن العالمین ہے، نہ ہمارا کوئی گناہ کرنا اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ ہمارا کوئی نیک عمل کرنا خدا کو فائدہ، وہ ان تمام چیزوں سے غنی ہے، اسے کوئی چیز فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح سے جو بات پہلے بتائی تھی، کیا کہ یہ یاد رکھے، کائنات میں الٹیمیٹ جو کاز ہے وہ خدا کو سمجھے۔ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا الٹیمیٹ جو اثر ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں، کوئی شے اللہ کی اجازت کے بغیر تاثیر گزار نہیں ہو سکتی۔ اس کانسیپٹ کو بار بار اپنے ذہن میں دہراتے رہیں گے تو انشاءاللہ جو توحیدی مباحث ہیں وہ آپ کے ذہن میں خود بخود مضبوط ہوتے چلے جائیں گے۔ فلانفسہم یمہدون، مہد کسی چیز کو آمادہ کرنے کے معنی میں ہے۔ یمہدون، یہ عمل صالح کے ذریعے سے اپنی جنت کو خود آمادہ کر رہے ہیں۔ پروردگار نے جزا دینی ہے، لیکن کتنی دینی ہے؟ جتنا آپ عمل کریں گے۔ بس جتنے آپ کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے اتنے ہی آپ کی جو جنت ہے وہ اسی اعتبار سے آپ کے لیے آمادہ ہوتی چلے۔ خدا نخواستہ کوئی شخص کفر کرتا ہے تو فعلیہ کفرہ، اس کا کفر خود اس کی گردن میں اور اس کے نقصانات اس کے اوپر آئیں گے۔ کرتے ہیں پروردگار کے حضور میں کہ بارِ الٰہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا اس ماہ مبارک رمضان سے صحیح معنی میں استفادہ کرنے کی توفیق ہمیں عنایت فرما۔ بارِ الٰہی اوقات ماہ مبارک رمضان آہستہ آہستہ اب گھٹنے کی طرف جا رہے ہیں، کچھ دن رہ گئے ہیں، 17-18 دن رہ گئے ہیں۔ درود پڑھی گئے مطلب بلند آواز، ان 17-18 دنوں کے اندر مثلا کم وقت رہ گیا ہے تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ماہ مبارک رمضان کی ساعات سے استفادہ کر سکیں، شدت سے دعا کریں، اور تمام دعاؤں میں سب سے پہلی دعا بارِ الٰہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، منتقم زہرا، منتقم کربلا، منتقم خون شہداء، منتقم اسیران کربلا، امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما، بالخصوص آیت اللہ سیستانی رہبر معظم انقلاب انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، حزب اللہ حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ انصار اللہ کی رہبریت، حشد و شابیر اس کی رہبریت کی حفاظت فرما، جہاں جہاں مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، مومنین کو اپنے حفظ امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما۔ بارِ الٰہی ہم سب کو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔
سوالات لینے سے پہلے میں دو اعلان کرنا چاہوں گا۔ 14 رمضان المبارک شب ولادت مولا حسن علیہ السلام کے موقع پر یہاں جشن منایا جائے گا، اور امام حسن کی مناسبت سے غازی عباس رفیع صاحب اپنے خیرات کا اظہار کریں گے، اور 15 رمضان المبارک یوم القدس کی مناسبت سے، اس کی اہمیت کی مناسبت سے یہاں گفتگو کی جائے گی۔ جن مومنین نے آج کے سیشن کے حوالے سے اگر کوئی سوالات کرنے ہیں تو اپنے ہاتھ بلند کر لیں، میں مائک لے آؤں ان کے پاس۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
آغا صاحب، جیسا آپ نے فرمایا کہ مسجدوں کے اوپر اتنا کام کر رہے ہیں، تو آپ کے اس بارے میں کیا رائے کہ آئمہ کے جو ہمارے روزے ہیں اس پہ بھی سونے کے دروازے بنائے جاتے ہیں اور تہذیب و آرائش کی جاتی ہے، اس کا بھی کوئی توحید سے تعلق نہیں
ہے؟ آغا جان، اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ خوب، اب اس میں کرتے کیوں ہیں یا اس کے جواز اگر آپ اس کا تلاش کرنا چاہیں تو بنیادی طور پر جو جواز سمجھ میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ دنیا میں بالآخر ایک ایسا سسٹم رائج ہوا ہے اور اس کو اقوام میں اس اعتبار سے حیثیت دی جاتی ہے کہ جو ان کے رہبران ہیں ان کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے، ان کی حیثیت کو ظاہر کرنے کے لیے کوئی ایک ایسا سلسلہ قائم کیا جائے کہ جس سے وہ عظمت ظاہر ہو سکے۔ خوب، اب اہل بیت کی عظمت بنیادی طور پر سونے چاندی ان چیزوں سے ظاہر نہیں ہوتی، لیکن دوسری جانب سے ایک فقہی مسئلہ پیش آتا ہے۔ وہ فقہی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شے مثلا اہل بیت کے حرم کے لیے وقف کر دی جائے تو مثلا اب آپ کی علماء کی حتیٰ مثلا کسی ولی فقیہ کی بھی کیا حیثیت ہے کہ وہ اس کو کس حد تک تصرف کر سکتا ہے؟ آیا یہاں پر یہ پوری بحث آ جاتی ہے کہ آیا علماء مراجع اعظام اس حد تک تصرف کرتے ہیں کہ ایک چیز ہے میں نے سونا مطلب وقف کیا حضرت امیر کے، اس میں انہوں نے کہا بھائی نہیں سونا یہاں نہ لگاؤ کہیں اور لگا دو، آیا یہ اجازت ان کے پاس ہے یا نہیں؟ تو علماء اسی وجہ سے مراجع اور علماء مساجد کے اعتبار سے چیزوں میں احتیاط کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی ہماری مجبوری ہے، یہاں پر افراد کی تربیت کی ضرورت ہے۔ مثلا لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے گھر میں قرآن نہیں پڑھ رہے وہ سارے اٹھا کے لا کے مسجد کو وقف کر دیتے ہیں۔ اب جیسے ہی آپ نے وقف پہ مسجد کر دیا تو جو مسجد کا عالم دین ہے وہ بیچارہ مجبور ہے کہ وہ جب آپ نے وقف کہہ دیا تو اب اس کو کہیں نہیں لے جا سکتا، کہیں اور اس کو استعمال نہیں کر سکتا، بس وہ بیچارہ مجبور ہے کہ جب تک کوئی ایسی سچویشن نہ آ جائے کہ جہاں پر اس کو کہیں اور فٹ کرنے کا معاملہ جواز پیدا کرے تب تک وہ مجبور ہے۔ اب ہم مسجد کو کوئی چیز دیتے ہوئے مثلا کبھی غور کریں، لہذا صرف یہ چیزیں نہیں ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں حرم میں، حرم میں ایک پورا انبار ہے وہاں پر چیزوں کا۔ وہ لوگ پتہ نہیں کیا کہ اپنے گھر کا سامان بھی بعض لوگ جا کے اٹھا کے حرم میں دیا جاتا، اب حرم والے کیا کریں گے اس سامان کا؟ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف یہ کہ وہ چیزیں ایسی ہیں کہ جب ایک دفعہ آپ نے حرم کو وقف کر دیا تو جب تک خاص فقہی شرائط پیش نہیں آ جاتیں تب تک وہ اس کو تصرف نہیں کر سکتے۔ لیکن انشاءاللہ جب امام آئیں گے خود تشریف لے کر آئیں گے اور امام مثلاً کہتے ہیں کہ بھائی یہ سونا اتار کے فلاں کر دو تو ہم حاضر خدمت ہیں، ان کا مال ہے وہی سارے حساب کتاب کر دیں، وہی چار دیں۔